بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وسلم كسيرة في دروس جاريه پچھلی نشست میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا درس ہم نے سب مل کے پڑھا، اور پہلا درس تھا نبوت اور رسالت. قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث سے میں نے نبوت اور رسالت کے تعلق سے بعض اہم باتیں بیان کی تھیں. آج کی نشست میں سیرت کا پہلا درس نبوت اور رسالت کے تعلق سے جو اہم پیغام ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ان پیغاموں کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پیغاموں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. پہلا پیغام، انبیاء اور رسولوں پر ایمان ارکان ایمان میں سے ایک بنیادی رکن ہے، جس کے بغیر کسی کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان میں اگر کوئی غلطی ہے، یا انبیاء علیہ السلام کے ایمان میں کوئی کمزوری ہے، تو پھر پورے کے پورے ایمان پر ضرب لگتی ہے. اور ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اگر رسولوں پر ایمان ایمان کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، ایک رکن ہے، تو اس کے علاوہ اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے اور جن کے بغیر ایمان صحیح ہو نہیں سکتا. میں پیچھے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ معروف اور مشہور حدیث صحیح مسلم کی، سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. یہ چھ ارکان ہیں ایمان کے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ پر ایمان. نمبر دو، فرشتوں پر ایمان. نمبر تین، کتابوں پر ایمان. نمبر چار، رسولوں پر ایمان. نمبر پانچ، یوم آخرت قیامت کے دن پر ایمان. اور نمبر چھ، تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. انہیں کہتے ہیں ارکان الایمان. دوسرا پیغام جو ہمیں ملتا ہے نبوت اور رسالت سے وہ یہ ہے کہ رسولوں پر ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے. میں یہ تو کہتا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے تھے، لیکن اس ایمان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس لفظ سے بڑی گہرائی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں؟ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرا رسول پر ایمان ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ کیسے ایمان ہے رسولوں پر؟ وہ کون کون سی چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی چیز رہ جائے تو پھر یہ ایمان نامکمل ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں الایمان بالرسل اجمالی و تفصیلی. رسولوں پر ایمان اجمالی طور پر ہوتا ہے اور تفصیلی طور پر ہوتا ہے. اجمالی طور پر معنی یہ ہے کہ بغیر کسی نبی یا رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیے ہوئے اجمالی طریقے پر ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے، کہ نبی اور رسول کون ہے، ان کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر، یعنی ایک عام سی باتیں جو اجمالاً بیان کی جاتی ہیں. اور جو تفصیلی ایمان ہے وہ ہر نبی کا نام لے کے ان کے متعلق جو تفصیل ہے اس پر ایمان ہے. اسے کہتے ہیں اجمالی اور تفصیلی ایمان. تو اجمالی اور تفصیلی ایمان کے تعلق سے جو اہم باتیں ہیں میں دونوں مکس کر کے بتاتا ہوں، اجمال اور تفصیلاً، جس نے مزید تفصیل سے ان باتوں کو سمجھنا ہے تو عقیدے کے دروس میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. رسولوں پر ایمان کے تعلق سے عقیدے کے دروس میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن و سنت اور سلف صالح کی روشنی میں میں بیان کر چکا ہوں. جس نے مزید کچھ سمجھنا ہے تو وہ دروس کی طرف رجوع کر کے سن سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. رسولوں پر ایمان کا طریقہ نمبر ایک, سارے کے سارے انبیاء اور رسولوں علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا فرض ہے اور سلام اللہ وبرکاتہ ان کی شریعت کا اتباع کرنا بھی فرض ہے, اور جو ان کی جو ان سے اختلاف کرتا ہے یا ان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو یہ عمل کفر ہے, اور یہ عقیدہ بھی کفر ہے. تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ سب رسولوں پر, انبیاء اور رسولوں پر ایمان فرض ہے. دوسرا, ہر نبی کو اللہ تعالی نے اپنی قوم کی زبان کی بنیاد پر مبعوث فرمایا سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ تعالیٰ نے انہیں جمیع الثقلین جن و انس کے لیے, سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا, چاہے کوئی کسی کو عربی آئے یا نہ آئے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا. اس لیے یہ رسالت سب کے لیے عام رسالت ہے, یہ پیغام سب کے لیے ہے, ہر جن و انس کے لیے ہے, جو بھی مکلفین ہیں سب کے لیے یہ پیغام ہے, اور ہر مکلف پر فرض ہے کہ وہ خاتم النبیین سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھے اور اس پر عمل کرے. تیسرے نمبر پہ, نبی اور رسول میں فرق کو جاننا. مختلف اقوال ہیں علماء کے, لیکن میں مختصراً دو لفظوں میں اس فرق کو بیان کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ نئی شریعت لے کے آتا ہے, رسول نئی شریعت, نیا پیغام لے کے آتا ہے. پیغام کی تجدید ہوتی ہے رسولوں کے ہاتھوں پر, اور ایک ہی بنیادی پیغام ہے ہر رسول کا, جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا پچھلے درس میں, وہ ہے توحید عبادت. لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, یہ بنیادی پیغام ہے. اور رسول, اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اس وقت اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتے ہیں جب شرک ہوتا ہے اس روئے زمین پر, جہاں پر شرک کا وجود ہوتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے اس قوم کے لیے. وہ جب شرک کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو پھر نبی آتا ہے اور وہ اس رسول کے پیغام کو آگے بڑھاتا رہتا ہے جب تک کہ دوبارہ شرک جنم نہ لے. جب دوبارہ شرک جنم لے لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اور رسول مبعوث فرماتا ہے, اور یہ سلسلہ جاری رہا جب تک کہ خاتم النبی سید مرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمایا. اب ان کے بعد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا. اب ہر امتی پر یہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو آگے بڑھائے, کیونکہ رسول تو آنے والا نہیں. تو پھر یہ کام جو ہے یہ ہر مسلمان, ہر امتی جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ کلمہ توحید کے صحیح معنی کو سیکھے. یہ فرض ہے, سیکھے, اور سیکھنے کے بعد, سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرے, عمل کرنے کے بعد اس کی طرف دعوت دے اور اس پر صبر بھی کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور نبی وہ ہے جو پچھلے رسول کی شریعت پر قائم رہتا ہے, اور نبی نبأ سے, نبوت سے, خبر سے, اور اللہ تعالیٰ نے خاص فرشتہ مقرر کیا ہے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام, جو وحی لے کر اللہ تعالیٰ سے وحی لے کے آتا ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. تو نبی اور رسول میں یہ بنیادی فرق ہے، واللہ اعلم. چوتھے نمبر پہ، سب سے پہلے نبی آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں اور سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. پانچویں نمبر پہ، آدم اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے، جس پہ سارے کے سارے لوگ جو اس زمانے میں موجود تھے توحید پر قائم تھے. سب سے پہلا شرک جو اس زمین پر موجود ہوا وہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے قوم میں تھا، اور اس کی بنیادی وجہ نیک اور صالح لوگ، بزرگوں کی محبت میں غلو کرنا اور حد سے بڑھ جانا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سورۃ نوح کی آیت نمبر 23 کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ جو پانچ نام ہیں بتوں کے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ تھے، صالحین تھے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے نیک اور صالحین لوگ تھے. ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی، شیطان نے وسوسہ کیا ان لوگوں میں کہ ان لوگوں کی قبروں کی طرف جا کے پتھر نصب کر لو تاکہ ان کے نشان نہ مٹ جائیں. دعا اللہ تعالیٰ سے مانگو، صرف قبر کی طرف جانا ہے، ان اولیاء کے قبروں کی طرف جانا ہے صرف ان کو یاد کرنے کے لیے، تاکہ ان کی قبریں نہ مٹ جائیں اور ان کی یاد تمہارے دلوں سے نہ مٹ جائے. تو پھر عبداللہ بن عباس رحمہ فرماتے ہیں، جب علم جاتا رہا ان اولیاء کو پوجا گئے، ان کی عبادت کی گئی. تو اصل شرک کی ابتدا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں ہوئی. اور عجب بات دیکھیں کہ جب شرک کسی قوم میں اپنی جڑیں پھیلا دیتا ہے، لوگوں کے دل نعوذ باللہ اس شرک سے جڑ جاتے ہیں، تو پھر بہت مشکل ہے کہ کسی کے دل سے اس شرک کو نکال دیا جائے، کیونکہ عقائد کے معاملات کا تعلق دلوں سے ہوتے ہیں، اور دلوں کے معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں. اس لیے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 900 سال سے زیادہ دعوت توحید کا پیغام دیتے رہے، لیکن عجب بات دیکھیں، کیونکہ اپنے گھر میں، کیونکہ اپنے بیٹے نے، ایک بیٹے نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اور اکثر لوگوں نے اس دعوت کو جھٹلایا، اس عظیم اور پاک دعوت کو رد کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا طوفان بھیجا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چند ہی لوگ جو گنے چنے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دعوت توحید کو اپنایا، اپنے عقیدے درست کیے، شرک سے توبہ کی، اور اپنے دل کو شرک اور بدعات و خرافات سے پاک کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے خاص انعام اور احسان سے نجات عطا فرمائی، اور یہ قصہ معروف و مشہور ہے. نمبر 6، انبیاء اور رسول کی تعداد کے تعلق سے بعض روایات آئی ہیں کہ انبیاء کی تعداد 124,000 ہے اور رسولوں کی تعداد 315 ہے. اور یہ بنیادی بات بھی جاننا ضروری ہے کہ رسول جو ہے وہ نبی سے افضل ہے، افضلیت صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے تو انبیاء علیہ السلام جتنی بھی انسان ہیں، بشر، سب کے سردار ہیں، ان سب کا اعلی مقام ہے، اور یہ ان کا حق ہے کہ ان کی توقیر اور احترام کیا جائے. اور یہ رسولوں پر ایمان لانے کا ایک بنیادی حصہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی توقیر و بڑھائی اور تعظیم کی جائے، لیکن غلو سے کام نہ لیا جائے، حد سے نہ گزرنے پائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء انبیاء کا درجہ اولیاء سے بلند ہے اور رسولوں کا درجہ انبیاء سے بلند ہے. تو سب سے جو افضل ہیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام, اور سارے رسولوں میں سے جو سب سے افضل ہیں وہ پانچ جنہیں کہتے ہیں اول العزم من الرسل, پانچ رسول عظیمت والے, اور یہ پانچ ہیں. نمبر ایک نوح علیہ الصلاۃ والسلام, نمبر دو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, نمبر تین موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, نمبر چار عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, اور نمبر پانچ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر سات, عرب میں سے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تھے وہ چار تھے, عربی نبی چار تھے, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, شعیب علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ چار نبی عرب میں سے تھے, عربی نبی تھے, اور باقی جو تھے وہ عربی نبی نہیں تھے. نمبر آٹھ, ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ سارے کے سارے مرد تھے, عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نبی نہیں بنایا, اور سارے کے سارے آزاد تھے, اور ان میں سے کوئی جن بھی نہیں تھے, یعنی جن میں سے بھی کوئی نبی نہیں آیا, نبی آئے تو بشر میں سے آئے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سارے لوگوں میں سے افضل و بہترین ہیں, پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, ہر اعتبار سے, تقوی کے اعتبار سے, عبادت کے اعتبار سے, حسن اخلاق کے اعتبار سے, اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے, المصطفین الاخیار ہیں, اور سارے کے سارے نبی معصوم ہیں, ہمارا یہ بھی ایمان ہے. نمبر نو, سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ایک ہی تھا, ان الدین عند اللہ اسلام, اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ہی ہے, اور زمین و آسمان میں ایک ہی دین ہے سارے انبیاء رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا, جس کا نام اسلام. یہودیت کوئی دین نہیں, عیسائیت نصرانیت کوئی دین نہیں, یہ ہندوازم بدھزم جتنے بھی ازم ہیں, جتنے بھی ادیان ہیں, یہ سارے کے سارے باطل ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا, عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی اسلام ہی تھا. دسویں نمبر پہ, ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ جو بھی انبیاء کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ کافر ہے, اور اس پر اجماع نقل کیا ہے مختلف علماء نے, جن میں سے فضیل بن عیاض سر فہرست ہیں. اجماع نقل کیا کہ جس نے بھی انبیاء کی شان میں گستاخی کی وہ دار اسلام سے خارج ہے. تو یہ تفصیلی اور اجمالی ایمان ہے, جس میں میں نے یہ بھی بیان کر چکا ہوں باتوں باتوں میں, کہ خاتم الرسالۃ, خاتم النبوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکی ہے. اب یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا اسے یقین ہوتا ہے یا یہ وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا یا آئے گا, تو وہ دار اسلام سے خارج ہے, کیونکہ وہ قرآن مجید کی تکذیب کرتا ہے. خاتم انبیاء و مرسلین اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسرے نمبر پہ جو اہم پیغام ہے, یہ دوسرا پیغام تھا, یہ دس پوائنٹ جو ہے دوسرے پیغام کے ہیں, کہ ہمارا ایمان کیسے انبیاء پہ ہے. جب میں ایک تو میرا ایمان ہے رسولوں پر, اس کی تفصیل کیا کیسے ہونا چاہیے, تو یہ بنیادی چیزیں میں نے چند چیزیں بیان کی ہیں. نمبر تین, جو ہمیں پیغام ملتے ہیں نبوت اور رسالت کے درس سے, سیرت میں سے, وہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے مبعوث کرنے کا ایک بنیادی مقصد ہے, اور وہ ہے توحید عبادت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا, کیا پیغام دے کے بھیجا, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, ایک اللہ کی عبادت کرو, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور طاغوت کا اجتناب کرو, جس کی عبادت کی گئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا اجتناب کرو. اور جتنے بھی رسول بھیجا اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, مدین کی طرف ہم نے شعیب اسلام کو بھیجا, رسول بنا کر کیا بنیادی پیغام دے کر بھیجا؟ یا قومی اے میرے قوم، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لک من الہ غیر، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود پر حق نہیں. اور یہ سورۃ ہود میں بار بار یہ پیغام آیا ہے. چوتھے نمبر پہ انبیاء اور رسول، رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بشر تھے، نور نہیں تھے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا حصہ تھے، بشر تھے، انسان تھے، لیکن اشرف البشر تھے، سب سے بہترین، سب سے افضل انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا. اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی پیغام ملتا ہے نبوت اور رسالت سے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ان میں سے کوئی بھی حاجت روا نہیں ہے. جب ہم مشکل کش حاجت روائی کی بات کرتے ہیں تو ایک بنیادی بات یاد رکھیں، چیزیں دو قسم کی، ایک ہوتی ما وراء الاسباب، جو ایک بشر، ایک انسان کی طاقت میں نہ ہو اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ان چیزوں پر قادر ہو، اسے کہتے ہیں ما وراء البشر، ما وراء قوت البشر، انسان کی بشریت کے تقاضے، طاقت جو محدود طاقت ہے، لا محدود طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کسی بشر کو نہیں عطا فرمایا. اس لیے دیکھیں کہ بشر ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، قضاء حاجت کے لیے بھی جاتے ہیں، یہ سارے بشریت کے تقاضے ہیں. حاجت ہے، قضاء حاجت حاجت ہے، بھوک حاجت ہے، پیاس حاجت ہے. اور دوسری قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جو اسباب کے اندر ہوتی ہیں، جن پر انسان قادر ہوتا ہے، انسان طاقت رکھتے ہیں چیزوں کرنے کی. انبیاء علیہ السلام کے پاس بعض لوگ آتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں، مدد کر دیتے، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے کھانا کھلا دیتے، کسی کو پیسے کی ضرورت ہے کچھ پیسہ دے دیتے، کسی کو کسی مدد کی ضرورت ہے جو ان کی طاقت ہے وہ کرتے تھے. لیکن ما وراء الاسباب، کہ نبی شفا بھی دے، نبی اولاد بھی دے، نبی رزق بھی دے، نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا نہیں فرمائی، ورنہ مخلوق بھی پھر رب ہی بن جاتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو حقیقت یہ ہے کہ بشر ہیں، انبیاء بشر ہیں، محتاج ہیں، حاجت روا نہیں ہیں. مشکل میں تھے، دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف کس کو پہنچی ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو. ان کی زندگی ہمارے سامنے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں پہنچی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں پہنچی، موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں پہنچی، سوری پہ چڑھا دیا اللہ تعالیٰ، ان کو ان کی حفاظت کی اور آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، سبحان اللہ. تکلیف تو ہوئی، بعض انبیاء کو قتل کر دیا گیا، تکلیف. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچی؟ نہیں پہنچی تکلیف. جیسے ہم آگے بھی پڑھیں گے سیرت میں کہ کافی تکلیفیں پہنچی. جو تکلیف میں رہتا ہے، جو مشکل میں، دوسروں کے لیے کیا مشکل کشا بن سکتا ہے وہ؟ اس لیے ان دونوں چیزوں فرق رکھے، ایک ہے ما وراء الاسباب، لا محدود طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، مخلوق کی نہیں ہے. دوسری، جو اسباب کے اندر ہیں وہ عام بشر بھی مدد کر سکتے ہیں، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرتے تھے اپنی طاقت کے اعتبار پہ. میں یہ بات اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں، وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں بعض عام مسلمان، اور وہ کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک ہے کہ نبی تو مدد کرتے ہیں، ڈاکٹر بھی مدد کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر پاس جاتے ہیں اور پھر آپ مدد کر دیتے، مشکل نہیں آسان کر دیتے، تو ڈاکٹر بھی مشکل کشا ہے. جی ہاں، ڈاکٹر مشکل کشا ہے اس جزئیے میں کہ آپ کے وہ علاج کرتا ہے، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا. تو مشکل جو کم ہوئی ہے، جو مشکل آسان ہوئی ہے، یہ اس کی طاقت کے اندر ہے، یہ اسباب کے اندر ہے. لیکن رزق دینا، اولاد دینا، صحت دینا، زندگی دینا، موت دینا، یہ بشر کی بس کی بات نہیں ہے. اور اس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے پاس کن فیکون بھی نہیں ہوتا. کن فیکون کا مالک صرف و صرف اللہ تعالیٰ ہے. انبیاء علیہ السلام کیونکہ بشر ہیں اور بشریت کے حدود کے اندر رہتے تھے، تو ان کے پاس کن فیکون بھی نہیں، کیونکہ ان کی زندگی دیکھنے پوری ہے، ان کی سیرت دیکھ لیں. جو خود تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، کن فیکون کا مالک بھی ہے، وہ استعمال بھی نہیں کرتا. اپنے پیارے مر رہے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں آگے بیان کروں گا، سیدنا عمار بن یاسر کے گھرانے کو تکلیف دیتے تھے. اب کن فیکون کے مالک تو ہیں، ایک کن فیکون سے ان کو مدد نہیں کر سکتے. عجب سی بات ہے کہ نہیں؟ جو کر سکتے تھے وہ ضرور کیا. کیا کر سکتے تھے؟ دو ہاتھ اٹھا کے دعا کی، صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. یہ دلیل ہے. اس کی دلیل کہاں کہ کن فیکون کا مالک تھے. اگر کن فیکون مالک ہوتے تو ایک اشارہ سے ابو جہل کو اٹھا کے کہیں ایسی جگہ پہ پھینک دیتے جہاں پر وہ بھوکا پیاسا مر جاتا،
یہ ایک اشارے سے دل پھٹ جاتا یا آسمان سے بجلی گر جاتی، لیکن نہیں. چوتھے نمبر پہ انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو سمجھنا کہ دعا کیسے کرتے تھے. میں پچھلے درس میں بیان کی تھی چند اہم باتیں، تو ہم نے وہ دعا سیکھنی ہے. جب ہم دعا کریں تو کیسے کریں، کس طریقے سے دل سے دعا کی جائے. زبان سے تو کرنے والے بہت ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زبان سے دل سے دعا کیا کرتے تھے. زبان تو ظاہر ذکر ہلے کی ضرور، لیکن آواز دل سے نکلتی تھی. اور آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں کہ آپ کبھی دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگ کے دیکھیں، دل سے اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے. نمبر چھ، چھٹا پیغام ہمیں نبوت و رسالت کے دروس سے جو ملتے ہوئے، انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کو جاننا. دعوت تبلیغ کیسے کرتے تھے؟ ہر نبی اللہ تعالیٰ کا داعی، ہر رسول داعی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، لیکن دعوت کا انداز کیا تھا، کیسے دعوت تبلیغ کرتے تھے. اور اس کی چند باتیں میں پیچھے درس میں بیان کر چکا ہوں، آپ سماعت فرما سکتے ہیں. ساتویں نمبر پہ ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیغام کو مکمل طریقے سے، بہترین طریقے سے، سچائی اور امانت داری کے ساتھ اپنی قوموں تک پہنچا دیا. اس میں ذرے برابر بھی فرق نہیں رکھا، ہمارا ایمان ہے. آٹھویں نمبر پہ انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ جو بھی خیر ہے تا قیامت، جو خیر آنے والا ہے، جن کو ان کو علم تھا وہ اپنی قوم تک پہنچا چکے ہیں. اب ان کے بعد کوئی خیر آنے والا نہیں، یعنی جو بھی خیر تھا وہ بیان کر کے گئے ہیں. اب انبیاء کی دعوت اور انبیاء کی شریعت کے باہر کے علاوہ کوئی خیر باقی نہیں رہتا، کیونکہ جو بھی خیر تھا انہوں نے پہنچا دیا. تو اپنے خیر ڈھونڈنا ہے اگر، تو شریعت کے اندر ڈھونڈیں، شریعت کے باہر نکلتے کوئی خیر باقی نہیں رہتا. اور شر بھی، جتنے بھی شر تھے یا شر کا امکان تھا، وہ سب بیان کر کے اپنی امت کو آگاہ کر کے گئے ہیں. اپنے قوم، اپنی امت کو سارے رسول اور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کر کے گئے ہیں. جو بھی شر، اگر آپ نے بچنا ہے شر سے، تو دیکھ لیں وہ کون سی چیز ہے جسے ہمیں شریعت کے اندر آگاہ کیا گیا ہے. وہ یاد رکھیں، توحید سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں اور شرک سے بڑھ کر کوئی شر نہیں، یہ بنیادی بات ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں یہ دو بنیادی چیزیں تھیں، جہاں پر توحید کا ذکر کرتے تھے، توحید عبادت کا خاص طور پہ، وہاں پر شرک سے بھی آگاہ کرتے تھے. نمبر نو، سارے کے سارے رسولوں نے، علیہ الصلوۃ والسلام نے غلو سے منع کیا، غلو سے سختی سے روکا اور منع کیا. یہ حد سے کبھی نہ گزرنا، ہماری محبت میں حد سے کبھی نہ گزرنا. لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری محبت میں کبھی حد سے نہ گزر جانا، جیسا کہ نصارہ نے عیسی علیہ السلام کی محبت میں حد سے گزر گئے تھے. انما انا عبد، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں. فقول عبد اللہ و رسول، تم یوں کہو کہ اللہ کا بندہ ہے اور رسول ہے، علیہ الصلاۃ والسلام. دسویں نمبر پہ سارے کے سارے رسول اور انبیاء علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، سوائے عیسی علیہ الصلاۃ والسلام کے، اللہ تعالیٰ انہیں زندہ اٹھا لیا. اور قیامت کی نشانی، بڑے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عیسی علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے زمین پر اور دجال کا قتل کریں گے، پھر کچھ عرصہ رہنے کے بعد ان کو بھی وفات ہو جائے گی. بشر پر وفات اور موت اللہ تعالیٰ لکھ دی ہے، جب بشر ہیں تو مریں گے ضرور، اگرچہ اللہ کے پیارے انبیاء علیہ السلام کیوں نہ ہو، دنیا میں آئے ہیں تو مریں گے ضرور ہم. تو انبیاء علیہ السلام بشر تھے، وفات پا چکے ہیں، سوائے عیسی علیہ السلام کے اس وقت ہمارا ایمان ہے وہ زندہ ہیں، آسمانوں پہ ہیں. اور قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ یہ حکم سے دوبارہ نازل ہوں گے اور پھر کچھ عرصہ رہنے کے بعد ان کو وفات ہو جائے گی. گیارہویں نمبر پہ ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں برزخی زندگی سے. ایک بنیادی بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں دنیاوی زندگی، بعض لوگ کہتے ہیں دنیاوی برزخی، بعض لوگ کہتے ہیں دنیاوی سی، بعض لوگ کہتے ہیں برزخی سی. یہ سلام طلبات، یہ الٹی سیدھی باتیں کیوں ہیں، یہ ہیر پھیر کیوں ہیں؟ سیدھی دو ٹوک بات ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں اور ان کی زندگی اس وقت برزخی زندگی ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے، برزخی زندگی ہے. وہ برزخی زندگی کا تعلق علم غیب سے ہے. جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان فرمایا ہے اتنی ہی ہم جانتے ہیں، اس کے آگے جانا جائز نہیں ہے. القول اللہ بغیر علم حرام ہے، اکبر الکبائر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ باندھنا کفر ہے، یاد رکھیں. اس لیے برزخ کی زندگی کے تعلق سے بعض لوگ کو کافی اشکالات ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر میں کوئی زندگی نہیں ہے، انسان مر گیا قبر میں دفن کیا وہ زندہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے وہ زندہ نہیں ہے؟ کیا وہ پتھروں کی طرح پتھر بن گیا ہے، اس کی کوئی روح باقی نہیں رہی؟ یعنی قبر میں کوئی حساب، کوئی جزا، کچھ بھی نہیں ہے؟ تو پھر یہ تو بات غلط ہے. صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بالکل مخالف اور منافی ہے. انسان مر جاتا ہے قبر کے اندر، وہ برزخ زندگی سے زندہ ہوتا ہے. اور برزخ زندگی کا تعلق یاد رکھے، روح کا جسم سے جو تعلق ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے. روح مرنے سے نکل جاتی ہے، انسان کا جسم باقی رہتا ہے، مر جاتا ہے انسان. اب قبر میں جب انسان جاتا ہے روح واپس آ جاتی ہے، اس کا تعلق باقی رہتا ہے. انسان تو مٹ گیا، مٹی بن گیا، تو روح کہاں گئی؟ تو قبر میں روح کا تعلق جسم سے رہتا ہے. اور یاد رکھیں انسان کا وجود اور تخلیق پانچ مراحل سے ہوتی ہے، پانچ مرحلوں میں ہوتی ہے. نمبر ایک، عدم کا مرحلہ. یہ بنیادی بات اگر سمجھ لیں آپ تو انشاءاللہ یہ ابہام ختم ہو جائے گا. پہلا مرحلہ ہے عدم کا، انسان موجود بھی ہے معدوم بھی ہے. یہ کیسے ہے؟ کوئی جانتا ہے کیسے؟ سورۃ الانسان اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا مطلب ہے؟ ایسا وقت بے انسان پر جب وہ شے مذکور نہیں تھا، شے تو تھا لیکن مذکور نہیں تھا، اس وجود ہی نہیں تھا اس کا. یہ نطفے کا مرحلہ ہے، آدھا باپ کے اندر آدھا ماں کے اندر ہے، لیکن شے تو ہے، موجود ہے نا نطفے کی شکل میں. پھر دوسرا مرحلہ ہے ماں کے پیٹ کا مرحلہ. جب یہ نطفے مل جاتے ماں کے پیٹ کے اندر تو انسان کی تخلیق ماں کے پیٹ کے اندر ہوتی ہے. اور یہ پہلے مرحلے سے بالکل جدا ہے، الگ مرحلہ ہے. وہ عدم کا مرحلہ تھا، وجود کا مرحلہ ہے. پھر تیسرا مرحلہ ہے اس دنیاوی زندگی کا مرحلہ، جب یہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. اور یہ مرحلہ ماں کے پیٹ سے بالکل مختلف ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کیسے زندہ ہے، کہاں سے آکسیجن لیتا ہے؟ ماں کے خون سے. کہاں سے غذا لیتا ہے؟ ماں کے خون سے. السلام ورحمۃ اللہ. لیکن دنیا میں جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے چیختا کیوں، روتا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے یہ جو سانس والے جو راستے کھل جاتا ہے، اب اس کو سانس کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، اب سانس لیتا ہے ہوا سے، آکسیجن لیتا ہے. ماں کے پیٹ کے اندر اگر آکسیجن چلی جاتی بچہ مر جاتا. عجب سی بات ہے، یہی بچہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بغیر آکسیجن کی زندہ تھا، ہوا اگر پہنچ جاتی تو مر جاتا، اب ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو یہ مرحلہ پہلے سے بالکل مختلف مرحلہ ہے. چوتھا مرحلہ ہے برزخ کا مرحلہ. جب انسان مر جاتا ہے تو روح نکل جاتی ہے، اسے قبر میں دفنایا جاتا ہے، یہ مچھلیاں کھا جاتی ہیں، پانی میں غرق ہو جاتا ہے، کہیں پر بھی ہو، یہ برزخ کی زندگی ہے، انسان اس میں رہتا ہے. اور برزخ کی زندگی کے تعلق بالکل دنیا سے بالکل الگ ہے، جیسا کہ ماں کے پیٹ مرحلہ اور دنیا کا مرحلہ بالکل جدا جدا ہے، یہ بھی بالکل جدا جدا الگ الگ ہے. اور پھر پانچواں مرحلہ جو ہمیشہ کی زندگی کا مرحلہ، وہ ہے آخرت کا مرحلہ. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا دوبارہ سے مردے زندہ ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے، مکمل زندگی ہے. یا تو خیر کی زندگی جنت میں ہمیشہ کے لیے، یا شر کی زندگی، تکلیف کی زندگی ہمیشہ ہے جہنم میں. نعوذ باللہ من النار ومن جہنم. یہ پانچ مرحلے. اب برزخ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو برزخ کی زندگی میں سب سے اعلی مرتبہ اور سب سے بہترین زندگی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ ہمارا ایمان ہے. کیونکہ شہداء کے بارے میں آئے قرآن مجید میں کہ وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو. کیا مطلب ہے کہ دنیاوی زندگی میں زندہ ہیں؟ تو پھر دنیا میں ہوتے بھائی، مٹی میں کیوں چلے گئے، دفنایا کیوں ہم نے؟ مطلب یہ کہ زندہ ہیں برزخ زندگی میں. ارے پھر وہ تو عام مسلمان بھی تو ہے. جی ہاں، عام مسلمان بھی زندہ ہے، لیکن شہید کی زندگی عام مسلمان سے اعلی اور افضل ہے. جس خیر سلطان کو نوازتا ہے وہ خیر عام لوگوں کو نہیں ملتا. اور پھر عجب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہداء کی روحیں کہاں پہ ہیں؟ سبز پرندے کی پوٹوں میں ہیں جو جنت کے پھلوں سے کھاتے رہتے ہیں. یہ کون سی زندگی ہے؟ برزخ کی زندگی. کیونکہ جب آخرت زندگی آئے گی تو پھر وہ پرندوں کے پوٹوں میں نہیں ہوں گے, پھر مکمل انسان کی شکل میں ہوں گے, مکمل تخلیق کے ساتھ. تو سب سے بلند درجہ برزخ کی زندگی میں, سب سے بہترین منعم زندگی جو ہے وہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو برزخ کی زندگی ہے, دنیاوی زندگی نہیں ہے. پھر دنیاوی زندگی جب ہم بات کرتے ہیں, جو بعض یعنی لوگوں کا عقیدہ ہے وہ غلط عقیدہ ہے, کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھ سے ہے زندہ, اسے غسل بھی دے, کپڑے اتار دے, غسل بھی دے, اس کے بعد پھر اسے دفن, نماز جنازہ بھی پڑھے, اس کے دفن بھی کرے, مٹی بھی اس کے پر ڈال دے اور وہ باقی زندہ بھی ہو؟ انسان کوئی تصور کبھی نہیں تصور کر سکتا اپنے پیارے سے یہ سلوک کرے. تو پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام جب وفات پائی, ان کو دفن کیا گیا, تو پھر کیسے ان کے پیاروں نے, ان کے صحابہ نے کیسے گوارہ کیا کہ زندہ انسان کو ہم دفن کر رہے ہیں؟ الیہ کہ ایک ہی راستہ ہے کہ وفات پا چکے ہیں اور ان کی زندگی برزخ زندگی ہے, دنیاوی زندگی نہیں ہے. آخر میں یہ بھی ہمیں پیغام ملتا ہے, جیسے میں نے ایمان کی بات کی کہ رسول پر ایمان کا جو تفصیل ایمان ہو, یہ ہے کہ انبیاء کے شان میں گستاخی جو ہے وہ کفر ہے. اور ہر اس شخص سے, ہر اس دعوت سے بچنا فرض ہے جس دعوت میں یا جس شخص نے, چاہے شخص ہو یا جماعت ہو, انبیاء کے شان میں گستاخی کی ہو. میں چند نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی امت میں تلو پڑھنے والے مسلمان کوئی ایسے موجود ہیں جو انبیاء کے شان میں گستاخی کرتے ہوں؟ کوئی ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ دیکھتے ہیں. خمینی حکومت الاسلامیہ کیا کہتا ہے؟ خمینی کتاب حکومت الاسلامیہ, وہ کہتے ہیں, وہ شخص کہتا ہے کہ ہمارے اماموں کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ کبھی کسی رسول نے پایا ہے اور نہ کبھی کسی مقرر فرشتے نے پایا ہے. سب سے بلند درجہ اماموں کا ہے, یعنی انبیاء سے بھی بڑھ کر, رسولوں سے بھی بڑھ کر اور فرشتوں سے بھی بڑھ کر. یہ انبیاء کی شان میں گستاخی ہے. جو انبیاء السلام پر ایمان کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے, وہ کبھی ایسی بات کر ہی نہیں سکتا. وہ یہ حقیقت بھی سمجھ لیں کہ اماموں سے محبت نہیں ہے حقیقتاً, جیسے کہا جاتا ہے نا کہ حب علی نہیں ہے, بغض معاویہ ہے, یا ان کی حقیقت ہے. یہاں پر اماموں سے محبت نہیں ہے ان کو, حقیقتاً انبیاء سے ان کو تکلیف ہے. اور یہودیت کا راستہ, یہودیوں نے کیا کیا؟ انبیاء کو قتل کیا, نافرمانیاں کی, گالیاں دی, ان کی شان میں گستاخی کی. یہ تو انبیاء, یہ تو یہودیوں کا طرز عمل رہا ہے اپنے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بہت کم یہودی ایسے تھے جو کسی نبی کی قدر کرتے تھے. اسے قرآن کی مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان کی زبان, یا موسیٰ یا عیسیٰ, یا شعیب, یا نوح, یا لوط, نام لیتے تھے نا. کیوں؟ کیونکہ ان میں یہ ادب ہی نہیں تھا کہ اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے نبی, یہ ادب ہی نہیں تھا ان میں. دوسرے نمبر پہ سید قطب جو ہے وہ معروف سکولر گزرا ہے. وہ اپنی کتاب التصویر الفن للقرآن صفحہ نمبر 200 میں وہ کہتا ہے کہ ہم مثال لیتے ہیں موسیٰ کی, دیکھیں علیہ السلام بھی نہیں کہا, ہم مثال لیتے ہیں موسیٰ کی کہ وہ ایک ایسا لیڈر شخص تھا جو جلد باز تھا اور عصبی المزاج تھا. اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زعیم مندفع عصبی المزاج, ان للہ وانا الیہ راجعون. اس طریقے سے دیکھیں ابو الاعلی البودودی, مودودی صاحب مختلف کتابوں میں بعض انبیاء کا ذکر کرتے بڑے عجیب طریقے سے. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں. کہتے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے تفہیمات صفحہ نمبر 122 میں کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے مطالبہ کیا وزارت کا کہ وہ وزیر خزانہ بن جائیں, تو مودودی صاحب کہتے ہیں یہ ڈکٹیٹرشپ تھی یوسف علیہ السلام کی طرف سے, جس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام وہ اور مسلمین اٹلی والے جو ہے وہ ایک جیسے تھے. یوسف علیہ السلام سے مسلمین جیسے تھے, ایک کافر بدکار شخص کی طرح. اللہ کے پیارے نبی کے درجہ ایسے ڈکٹیٹر ہے, اللہ کے پیارے نبی یوسف علیہ السلام ڈکٹیٹر تھے؟ کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے میرے بھائی یہ بات ہے؟ یعنی اگر یہ بنیادی پیغام سیرت میں سے کوئی شخص پڑھ لے تو کبھی ایسی غلطی کر سکتا ہے؟ آگے کہتا ہے یونس علیہ السلام, تفہیم القرآن جلد نمبر 2 کے حاشیے میں صفحہ 312 میں کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام سے بعض غلطیاں ہوئیں رسالت کو پہنچانے کے فریض کی ادائیگی میں. تو جب نبی سے یہ غلطی ہوئی اور تقصیر ہوئی, نقص ہوا, تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی سزا دی. نوح علیہ السلام کے تعلق سے تفہیم القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 444 میں کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اپنے جذبات کے آگے آ کر مغلوب ہو گئے اور ان پر جاہلیت کے جذبہ جو ہے وہ غالب ہو گیا, جاہلیت کے عاطفیہ جو ہے. سبحان اللہ, اللہ کے پیارے نبی نوح علیہ السلام 950 سال اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دیتے رہتے ہیں, یعنی وہ اپنے خواہشات کے سامنے مغلوب ہو گئے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید کے 4 بنیادی قاعدے صفحہ نمبر 156 میں 156 میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا سورۃ النصر میں کہ وہ اپنے رب سے استغفار کرے, کیونکہ جو ان سے رسالت کی اور نبوت کی ادائیگی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں, جو نقص ہوئے ہیں, ان کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور توبہ کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی فریضے میں کوئی نقص ہوا, کوئی غلطی ہوئی, عجب سی بات ہے واللہ. یعنی کوئی اگر نان مسلم کہتے یہ بات, تو کوئی اس کی کوئی وجہ تھی کہ وہ مسلمان نہیں ہے, وہ دشمن اسلام ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں جانتے, وہ غلط سمجھتے ہیں, غلط جانتے ہیں. لیکن ایک مسلمان شخص جس کو علماء کا درجہ دیا جاتا ہے کہ بڑا علمامی شمار ہوتا ہے, اور ہمارے کھاتے میں علماء مسلمین میں سے ایک شخص کہتا ہے, ایک عالم کہتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبوت کی ادائیگی میں جو فرائض تھے ان میں ان سے نقص ہوئے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النصر میں ان کو حکم دیا کہ توبہ استغفار کرو اللہ تعالیٰ اپنے رب سے. یاد رکھیں جس نے بھی انبیاء کے شان میں گستاخی کی ہے تو اس پہ علماء کا اجماع ہے کہ کفر ہے. قاضی عیاض فرماتے ہیں من استخف بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم او باحد من الانبیاء فهو کافر بالاجماع. اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ بات بیان کی گئی کہ سید قطب جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور یہ کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے مثال الزعیم المندفع الصبی العصبی المزاج, شیخ ابن باز فرماتے ہیں الاستہزاء بالانبیاء ردۃ مستقلہ, کہ انبیاء علیہ السلام کے شان میں گستاخی جو ہے ان کا مذاق اڑانا جو ہے ردت مستقل الگ سے ایک ردت اور کفر ہے. واللہ اعلم. تو ہمیں یہ پیغام ملتے ہیں نبوت اور رسالت کے درس سے کہ انبیاء کے شان میں گستاخی کے بارے میں کبھی کوئی مسلمان تصور ہی نہیں کر سکتا. اگر آپ نبوت اور رسالت کے درس سے کچھ سمجھیں نہ سمجھیں, صرف ایک ہی پیغام سمجھیں نا, آپ ان 20 پیغاموں میں سے یہ پیغام سمجھ لیں کہ کبھی بھی کسی نبی کی تنقیص نہیں کرنی چاہے کچھ بھی ہو جائے, واللہ یہ بھی کافی ہمارے لیے. کچھ بھی ہو جائے, انبیاء المصطفی من الاخیار اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں, کوئی شخص ہمارے پیاروں پہ انگلی کھڑی کرے یا بدزبانی کرے تو ہم معاف نہیں کرتے اسے, یہ تو اللہ کے پیارے ہیں, اللہ کے انبیاء ہیں, المصطفی من الاخیار ہیں, سید البشر ہیں علیہم الصلاۃ والسلام. ان کے بارے میں کوئی شخص ایسی باتیں کرے, وہ شخص کوئی بھی ہو, میرا اپنا والد کیوں نہ ہو, جو بات غلط ہے وہ غلط ہے, کوئی شخص یہ نہ کہے کہ نہیں یہ بھی علماء تھے غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، میں تو کہتا ہوں عوام الناس سے اس غلطی نہیں ہونی چاہیے، تو عالم سے کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ تو بہترین ہم بغیر علم کے پیدا ہوتے، ایسے ہی ہوتے، یہ کون سا علم ہے جو ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم کسی نبی کی شان میں گستاخی کر بیٹھے؟ اس علم سے بہترین تو ہم جاہل ہوتے. تو علم یہ کون سا علم جو ہمارے وبال جان بن گیا ہو، یہ ہمارے لیے عذاب کا باعث بن جائے یا کفر کا نعوذ باللہ باعث بن جائے؟ اس لیے حق کا دفاع کریں، شخصیت یا کسی جماعت کا دفاع نہ کریں، حق کا دفاع کوئی بھی ہو، ہمیں کسی کی شخصیت سے یا کسی گروہ سے ہمیں کوئی گلہ شکوا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جو بھی غلطی کرتا ہے اور منہجی عقیدے میں غلطی ہو وہ قابل مذمت ہے اور غلط ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ فلان شخص جو اس کا نام لیا ہے تو نہیں یہ چھوٹی سی غلطی ہوئی، چھوٹی سی غلطی ہوئی، پھر میرے بھائی بڑی غلطی پھر کیا ہے؟ اگر نبی کی شان گستاخی چھوٹی غلطی پھر بڑی غلطی کسے کہتے ہیں آپ؟ کیا تصور کرتے ہیں آپ؟ اس لیے جب بھی انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہو محتاط ہونا چاہیے اور احتیاط سے کام لینا چاہیے، ان کا حق ہے. بھائی کم سے کم حق یہ ہے اگر خاموشی اختیار کی جائے نا، اگر ان کی تعریف نہیں کر سکتے، عجب سی بات ہے نا، تعریف کرو ان کا حق ہے، اگر نہیں کر سکتے کم سے بد زبانی تو نہ کرے نا، بد کلامی تو نہ کرے، گستاخی تو نہ کرے نا. اور جو لوگ گزر گئے وہ اپنے عمل اپنے ساتھ لے گئے ہیں، تلک امت قد خلت لہ ما کسبت وعلیہ ما اکتسبت. مجھ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ نہیں کیا جائے گا کہ آپ کا عالم کیا کہتا تھا، آپ کا بزرگ کیا کہتا تھا، یا آپ کی جماعت کیا کہتی تھی، نہیں، مجھ سے یہ سوال نہیں ہوگا. ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا ہے؟ میں نے رسولوں کو جواب کیا دیا ہے؟ ان کے شان میں گستاخی کر بیٹھا اس لیے کہ میرا عالم کہتا تھا تو ٹھیک تھا، اگر آپ کا عالم کہتا تو غلط ہوتا، یا میری جماعت نے کہا تو ٹھیک تھا، آپ کی جماعت نے کہا تو غلط ہے. واللہ اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. یوم لا ينفع مال ولا بن الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم، اپنے دل کو سدھارو، جو بھی گندگی ہے جو بھی غلط دل سے نکالو، دل کو پاک کرو، اور جس کا دل پاک ہوا وہ شخص کامیابی کے راستے پہ چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے مزید توفیق عطا فرماتا ہے. لیکن جس کا دل شرک اور بدعات و خرافات سے اور بدگمانیوں سے، حسد سے، بغض سے، نفرت سے بھرا ہو، تو پھر نہ تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے اور نہ وہ خود جو ہے کامیابی کے راستے پر چل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ کی شان میں جب بھی بات کریں، خیر کی بات کریں، محبت کی بات کریں، پیار کی بات کریں، تعظیم کی بات، احترام کی بات، ان کی بڑائی کی بات کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم نافع عمل صالح چلتے رہیں، اور اس راستے کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے، اور جو بھی شر کے راستے ہیں، گستاخی کے راستے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.